موزین ناظرین السلام علیکم، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے معیار پر حسب معمول پورا اترے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت اہم علاقائی اور عالمی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے ہمارے معزز مہمانوں کا، سیاسی امور کے ماہرین کا۔ آج بھی ہمارے ساتھ مختلف مہمان جو ہیں وہ اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ امید ہے کہ آپ آخر تک ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو آئیے پروگرام ملاحظہ کیجیے زاویہ نگاہ، لیکن پہلے ایک مختصر بریک لیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت باسعادت ہے، اور یہ دن یوم خواتین کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے قائد انقلاب اسلامی خطاب فرماتے ہیں، اور رہبر انقلاب اسلامی نے اس سلسلے میں خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ آئیے ان کے اس خطاب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ایران بھر کی سینکڑوں دانشور اور سرکردہ خواتین نے ہفتے کے روز یوم خواتین کے موقع پر تہران میں قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں خواتین کے بارے میں مغرب کے غلط، فرسودہ اور ناکارہ نظریات سے مکمل دوری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے خالص اسلامی نظریات پر غور و خوض کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواتین اور خاندانی نظام جیسے اہم معاملات کے بارے میں صحیح اسٹریٹجی اپنانے کے لیے ان کے حقیقی معاملات کا جائزہ لینے اور اس بارے میں خالص اسلامی سوچ کو فروغ دینا اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج سیدہ کونین کی سیرت کے اثر نو اور گہرے جائزے کے ساتھ تقوی، عفت، طہارت، مجاہدت، گھرداری، بچوں کی پرورش اور سیاسی فہم و فراست جیسی خصوصیات اور حیات انسانی کے اہم ترین میدانوں میں آپ کے کردار کو حقیقی معنوں میں اپنا رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے۔ ایران کی خواتین آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے تمام امور میں اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ازدواجی زندگی میں جس فداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اسلامی معاشرے کی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ کی حیثیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی فداکاری تاریخ میں بے مثال ہے، اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ایک درس ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کو اپنے دامن میں پروان چڑھایا۔ ایران کی خواتین پیغمبر اسلام کی بیٹی کی قابل فخر زندگی سے درس لیتے ہوئے مختلف سیاسی، تعلیمی اور تربیتی میدانوں میں اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں۔ ایرانی خواتین نے اسلامی انقلاب کے مختلف مراحل میں بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے درس لیتے ہوئے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہیں۔ خاندان کو معاشرے کی مؤثر ترین اکائی تصور کیا جاتا ہے، اور خاندان اور معاشرے کے مرکزی رکن ہونے کی حیثیت سے خواتین تربیت کے حوالے سے بے مثال کردار کی حامل ہیں۔ اسلامی انقلاب کے مختلف مراحل اور میدانوں، خاص طور سے 8 سالہ دفاع مقدس ہو یا تعمیر نو کا دور، خواتین کی اہم انتظامی عہدوں پر موجودگی اسلامی سماج میں عورتوں کے اسلامی اور انسانی وقار کے بارے میں پائی جانے والی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت میں خواتین کا کردار، اور پھر ان کی مسلط کردہ جنگ کے مختلف میدانوں میں موجودگی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جذبہ ایثار و قربانی کو نمونہ عمل بنانے کی واضح مثال ہے۔ البتہ مغربی معاشرے میں خواتین کی صورتحال بالکل مختلف ہے، اور جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی تاکید فرمائی ہے کہ مغرب والوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر خواتین کے معاملے کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا ہے، اور اسی غلط اور تباہ کن سوچ کو دنیا میں فروغ دیا، اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے دوسروں کو اس بارے میں کچھ کہنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ مغربی سماج عورت کو مکمل مادی نظریے سے دیکھتا ہے، اور حتیٰ مغرب میں عورت سے ایک شے کے طور پر کام لیا جاتا ہے۔ مغرب اپنی اس کچ فگری کو مختلف طریقوں سے پوری دنیا میں رائج کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اسی جانب اشارہ کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ عورت کے بارے میں مغرب کی سوچ کے مقابلے میں پائیداری کے ذریعے ذہنوں کو بظاہر نئی مگر فرسودہ اور بظاہر ہمدردانہ مگر غدارانہ سوچ سے پاک کیا جانا ضروری ہے۔
مظہرہ سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے اسلامی جمہوری ایران کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین سے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے متعلق تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب ایک اور موضوع، مصر میں اخوان المسلمین پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندیاں لگائے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اخوان المسلمین وہ تنظیم ہے کہ جس نے آمریت کے دور میں بہت زیادہ سختیاں جھیلیں اور آمریت کے خلاف جد و جہد میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے عام انتخابات میں جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئی، لیکن اس کے بعد وہی صورتحال سامنے آئی کہ جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، یعنی فوجی آمریت دوبارہ اقتدار میں آئی اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عام انتخابات میں اخوان المسلمین کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس سلسلے میں قانونی طریقے سے پابندیاں عائد کی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
مصر کی ایک عدالت نے ملک کے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اخوان المسلمین کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے گریز کرے۔ اسکندریہ کی ایک عدالت کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اخوان المسلمین کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول نہ کریں۔ یہ حکم اخوان المسلمین کے مخالف گروپ عوامی محاذ کے قانونی مشیر طارق المحمود کی درخواست پر دیا گیا ہے، جنہوں نے ملک کے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات میں اخوان المسلمین کے امیدواروں کے حصہ لینے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مصر کے فوجی حکمرانوں کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ اخوان والے کہیں پھر سے مصر کے سیاسی میدان میں نہ اتر آئیں۔ اگرچہ مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کے خلاف بغاوت کے تھوڑے عرصے بعد ہی عبوری حکومت نے اور درحقیقت فوجی حکمرانوں نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے اس کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ تشویش بدستور موجود ہے کہ اخوان المسلمین کے ارکان آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو دیے جانے والے احکامات کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اخوان المسلمین کے ارکان کسی طور بھی انتخابات میں حصہ لینے کے مجاز نہیں ہیں۔ درحقیقت مصر کے موجودہ حکمران اخوان المسلمین کو سیاسی میدان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مصر اور دیگر ملکوں میں 80 سال سے سیاسی اور سماجی خدمات انجام دینے والی اس جماعت کو اتنی آسانی کے ساتھ مصر کے سیاسی منظرنامے سے دور کیا جا سکتا ہے؟ انقلاب مصر کے بعد اخوان المسلمین ایک سرگرم سیاسی اور سماجی جماعت کے طور پر ملک میں ظاہر ہوئی اور اب یہ مصر میں صرف ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ مضبوط سماجی تحریک شمار ہوتی ہے۔ مصری سماج میں جس کے عوام کی بہت بڑی تعداد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، مفاد عامہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے اخوان المسلمین کو نچلے طبقے کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ بنابراین واضح ہے کہ اس جماعت کو مصری سماج سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ مصر کی عبوری حکومت اخوان المسلمین کے خلاف دشمنی کا علم بلند کر کے دراصل مصر کے مشتعل معاشرے کو مزید اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ عبوری دور سے گزرنے والے مصر کی کشیدہ صورتحال کو مزید کشیدہ بنانے کے مترادف ہے۔ اخوان المسلمین نے مصر میں سول نافرمانی کا پرچم بلند کر رکھا ہے اور اس نے اس معاملے کو اٹھا کر کہ فوج اور خاص طور سے عبدالفتاح السیسی مصر میں آمریت کا دور واپس لانا چاہتے ہیں، ملک بھر میں عبوری حکومت کے خلاف بھرپور عوامی تحریک شروع کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایسی تحریک جس کے لیے حالات بھی پوری طرح سے سازگار دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے چند روز میں مصر کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اور انتخابات کے دن قریب آنے کے ساتھ ساتھ اس کشیدگی میں مزید اضافے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں انتخابات میں اخوان المسلمین کے امیدواروں کے حصہ لینے پر پابندی کی بات کرنا جلتی پر تیل چھڑکنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، جس کا مقصد سیکورٹی صورتحال کو بہانہ بنا کر عبوری حکومت کے مخالفین کو میدان سے باہر رکھنا ہے۔ مصر کی عبوری حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ صورتحال کو کسی طور بھی جنرل السیسی کے حق میں تبدیل اور ان کے مد مقابل امیدواروں کے خلاف الزام تراشی کر کے ان کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ جس طرح بھی ممکن ہو فوج کو ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر واپس لانے کا راستہ ہموار ہو۔ عبوری حکومت اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیکورٹی معاملات کو ہوا دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے اور اسی کے تحت اس نے شہری آزادیوں اور مخالف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی پالیسیوں پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ ویسا ہی طریقہ کار ہے جو اس سے پہلے حسنی مبارک کی آمریت کے دور میں رائج رہا ہے۔ اس پس منظر میں اکثر سیاسی ماہرین مصر کی سیکورٹی صورتحال کے پیچیدہ ہونے، جرنیلوں کے پھر سے اقتدار میں آنے اور فوجی حکومت کے قیام کو بعید از قیاس نہیں سمجھتے۔
ناظرین، ہندوستان کو دنیا کا ایک بڑا جمہوری ملک قرار دیا جاتا ہے اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے یہاں انتخابی عمل عام طور پر کئی مرحلوں میں انجام پاتا ہے۔ اس بار بھی یہ انتخابی عمل کئی مراحل میں انجام پا رہا ہے اور اس دفعہ توقع سے زیادہ ٹرن آؤٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی مختلف وجوہات ہیں اور ہر کوئی اپنے نقطہ نظر سے اس کی وجوہات بیان کر رہا ہے۔ ہندوستان کے انتخابات میں عام طور پر مختلف سوچ اور فکر رکھنے والی تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں، جماعتیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شرکت کرتی ہیں۔ نتائج پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ہندوستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب شکیل شمسی سے رابطہ کیا ہے، آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
اس بار ایک تو خود الیکشن کمیشن کی طرف سے بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے اور کمپین چلائی جا رہی ہے اور لوگ، بہت سی سماجی تنظیمیں ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ وہ ووٹ دینے کے لیے نکلیں اور ووٹ کا استعمال کریں، اور دوسری طرف مسلمانوں میں خود بیداری بہت آئی ہے، ان کی وجہ سے بھی پرسنٹیج بڑھا ہے ان کا اور وہ ووٹ دے رہے ہیں لوگ جا کر۔ تو یہ کئی چیزوں کا عمل ہے جو نتیجہ رد عمل نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ جو اس میں کچھ جو نئی پارٹیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے دلچسپی ہے، پھر پرانی حکومت کو ہٹانے میں شاید لوگوں کو دلچسپی زیادہ ہے، تو بہت سے اس میں عام رہے جو اس سے وابستہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ لہر یہاں دکھائی جا رہی ہے اور جس طریقے کے مودی کی ہوا بہائی جا رہی ہے کہ مودی آئیں گے اس کے برعکس ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کم ووٹ پڑتے تو دوسری بات ہوتی، لیکن جب ووٹ زیادہ پڑتا ہے، پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر نتیجوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ دونوں تو الیکشن لڑ رہی ہیں ملک بھر میں، بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہی پورے ہندوستان میں مقابلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ مقامی پارٹیوں کا بھی اپنا اپنا رول ہے الگ الگ چناؤ کے اوپر۔ جیسے صوبے میں بنگال میں ممتا کا رول ہے، تو تمل ناڈو میں جے للیتا کا ہے رول، اور اسی طریقے سے الگ الگ اسٹیٹ میں کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو اپنا رول ادا کریں گی، لیکن ایک پورے ملک کے پیمانے پر جو ہو رہا ہے وہ تو دونوں بڑی پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور انہیں کے بیچ مقابلہ ہے، لیکن اس بیچ میں جو عام آدمی پارٹی نے انٹری لی ہے اس کی وجہ سے کافی کھیل گھبرانے کی امید ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہارنے کی کگار پر پہنچ گئے ہیں کہ جن کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کانگریس کا جو مخالف ووٹ ہے ان کو مل جائے گا، وہ نہیں مل رہا، تو اس سے کافی ایکویشن بگڑا ہے اور عام آدمی پارٹی نے کئی لوگوں کا کھیل خراب کیا ہے۔
ناظرین، ہندوستان کے انتخابات پر تبصرہ کر رہے تھے شکیل شمسی، اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا۔ جی ہاں، مشرق وسطی فلسطین کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جہاں اس حوالے سے آئے دن مسائل کھڑے رہتے ہیں، اور پچھلے 60 برسوں سے ایک قوم اپنی آزادی کے لیے وہاں جدوجہد کر رہی ہے۔ فلسطینیوں کو اس بات پر مجبور کیا گیا مختلف زاویوں سے دباؤ ڈال کر کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہو، لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ جو پچھلے 20-25 برسوں سے ہو رہے ہیں تابحال نہیں نکل سکا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آئیے اس پر ہم اپنے اس تبصرے میں روشنی ڈال رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔
فلسطین اسرائیل نام نہاد امن مذاکرات میں تعطل دور کرنے کی کوششوں کے ایک بار پھر ناکام ہو جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے مذاکرات کار نام نہاد امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، اور انہوں نے امریکی نمائندے مارٹن انڈیکس سے الگ الگ ملاقات اور گفتگو بھی کی ہے، تاہم اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق فریقین کے درمیان اختلافات کی خلیج بہت گہری ہے، اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ نام نہاد امن مذاکرات کی ناکامی کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جینیفر ساکی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی مذاکرات کار 29 اپریل کی مہلت ختم ہونے کے بعد مذاکرات کو جاری رکھنے کی غرض سے اتفاق رائے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ امریکہ مسلسل بات چیت جاری رکھنے پر زور دے رہا ہے، لیکن 2 ہفتے قبل ہونے والے مذاکرات اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کو رہا نہ کیے جانے کے معاملے پر تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ حالانکہ اسرائیل نے گزشتہ برس ہونے والے مذاکرات میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا وعدہ کیا تھا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں 104 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے گا جو 1993 میں ہونے والے اوسلو معاہدے سے پہلے سے اس کی جیلوں میں بند ہیں۔ ان افراد کو 4 مرحلوں میں رہا کرنا تھا، تاہم اسرائیل نے 26 فلسطینی قیدیوں کے آخری گروپ کو رہا کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں 9 ماہ سے جاری نام نہاد امن مذاکرات تعطل سے دوچار ہو گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات کے دوران اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں کی خلاف ورزی، توسیع پسندانہ پالیسیوں پر اصرار اور فلسطین کے زیادہ سے زیادہ علاقوں کو ہتھیانے کی کوشش ہی نام نہاد امن مذاکرات میں تعطل کی اصل وجہ ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب نام نہاد امن مذاکرات کے لیے مقررہ مہلت کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسے مذاکراتی عمل پر کوئی یقین نہیں ہے اور اس کے اشتعال انگیز اقدامات میں بھی کوئی کمی آنے کی توقع نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے مذاکرات کی سازش کچھ اس طرح سے تیار کی ہے جس میں امن پسندانہ اقدامات کے پردے میں اسرائیل کے مفادات کو پوری طرح سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ امریکہ نام نہاد امن مذاکرات کے نام پر بحران فلسطین پہ اپنی توجہ مرکوز کر کے اسرائیل کے لیے فلسطینیوں سے زیادہ مراعات حاصل کرنے اور فلسطینیوں کے حقوق کو مکمل طور سے ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مذاکرات آگے بڑھانے کی ساری تگودو بھی اسی مقصد کے تحت انجام پا رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے نام نہاد امن مذاکرات کے لیے مقرر کردہ مہلت ایسے وقت میں ختم ہو رہی ہے جب مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، بلکہ اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ کئی ماہ سے بند پڑا ہے اور مذاکرات کے کسی نئے مرحلے کے آغاز کا امکان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ نام نہاد امن مذاکرات کے حوالے سے اسرائیل کے اقدامات ایک طرف، امریکہ کی نئی امن تجاویز بھی نام نہاد امن مذاکرات کو تعطل سے دوچار کرنے میں مؤثر واقع ہوئی ہیں۔ بہرحال مشرق وسطی میں نام نہاد امن مذاکرات کی تجاویز کیونکہ محض امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے مطابق تیار کی گئی ہیں اور ان میں بحران فلسطین کے حل کی توانائی نہیں ہے، لہذا رائے عامہ کے درمیان پہلے سے ہی ان تجاویز کو ناکام تصور کیا جا رہا ہے۔
ناظرین، زاویہ نگاہ کا آخری موضوع اسلامی جمہوری ایران سے متعلق ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے اقوام متحدہ کے لیے اپنے نامزد سفیر جناب حمید ابو طالبی کا نام جو ہے وہ پیش کیا تھا، لیکن امریکہ نے بعض وجوہات کی بنا پر ان کو قبول کرنے سے یا ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم نے اس موضوع کا جائزہ لینے کے لیے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد وحدتی صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو یہاں تشریف فرمایا۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
متشکرم، بندہ ہم سلام عرض میکنم خدمت شما
بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو گفتگو ہوگی وہ مفید ہوگی۔
جناب ڈاکٹر محمد وحدتی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہمارے ناظرین بھی اس بات سے واقف ہیں کم و بیش کہ امریکہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا رہا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اور اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں واحد سپر پاور سمجھتا ہے سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد۔ اسلامی جمہوری ایران نے حال ہی میں اپنے سفیر کو نامزد کیا تھا اقوام متحدہ کے لیے، ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کے پیچھے جو کیا اہداف ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟
خوب، امریکائی ہا
امریکی
در واقع
در حقیقت
بخاطر
اس لیے کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران سے ان کی جو ناراضگی ہے 35 سال سے جو مسلسل ایرانی قوم سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ایرانی قوم کے مزاحمت کو ناکام نہیں بنا سکے، اس لیے وہ اس سے برہم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام سے انتقام لیں، اور کسی بھی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اسلامی جمہوریہ ایران کو الگ تھلگ کر دیں۔ گزشتہ 35 سال کے دوران امریکہ نے انواع و اقسام کی سازشوں کی ہیں، لیکن مسلسل اس میں شکست اٹھاتے رہے۔ ایک اور جو ہدف ہے جو امریکیوں کے پیش نظر ہے وہ صہیونیوں کا دباؤ ہے۔ اب جنیوا ایٹمی مذاکرات کے بعد صہیونیوں نے امریکہ پر بہت دباؤ ڈالا, وہ امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے فوجی اقدام کرے یا ایٹمی مذاکرات کے بارے میں صہیونیوں کا خواہش یہ تھی کہ پابندیاں جو ہیں وہ نرم نہ کی جائیں. سو صہیونیوں کا دباؤ ہے. دیکھیے اس وقت بین الاقوامی سطح پر امریکہ میں اصل میں فیصلہ جو ہے وہ صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اب صہیونیوں کی خوشنودی کے لیے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہو. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے ایٹمی حقوق پر جو استقامت و پائیداری سے کام لیا ہے 5+1 کے ساتھ مذاکرات میں, اور قانونی طور پر وہ مقاومت سے کام لے رہا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس طرح سے دباؤ ڈال کے اسلامی جمہوریہ ایران کو لچک دکھلانے پر یا اپنے مطالبات سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, پوچھنا چاہوں گا کہ خود حمید ابو طالبی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 30-35 برس پہلے جب ان کا طالب علمی کا دور تھا, زمانے طالب علمی میں اوائل انقلاب میں, جس وقت ایران میں انقلاب کامیابی سے امکنار ہوا, امریکی سفارت خانے نے جو جاسوسی کے اقدامات کرنے شروع کیے انقلاب کو اس کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے یا انقلاب کے خلاف فوجی بغاوت کے لیے جو اس کے اقدامات اور سازشیں تھیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اور اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے امام خمینی کے پیرو مسلم طلبہ نے جو ہے وہ امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولا, وہاں قبضہ کیا. حمید ابو طالبی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے طالب علمی کا دور تھا, اور جو سفارت خانے پر یا جاسوسی کے اڈے پر میں کہوں گا قبضے کی جو کارروائی تھی اس میں وہ شریک تھے کہا جاتا ہے. تو آیا صرف اس بیس پر کہ ایک نوجوان 30-35 برس قبل طالب علمی کے دور میں ایک امریکہ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ ان کے بقول ناپسندیدہ کارروائی میں شریک تھا, آیا ان کو امریکہ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے قانوناً کہ وہ ان کو اقوام متحدہ میں بحیثیت مندوب قبول نہ کرے, جبکہ اس کا سازمان اقوام متحدہ سے کوئی ظاہری رب نہیں بنتا امریکہ کا کہ وہ کسی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے یا کسی کو پسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس کو ویزا جاری کرے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امریکیوں نے صرف اپنی سلامتی کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں, صرف ان کی سلامتی ان کے لیے اہمیت ہے, دوسرے اقوام کی سلامتی کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ایران کے عوام کو اپنی سلامتی کی بھی فکر ہے اور ہونی چاہیے. آپ کچھ سال جب گزر جائیں تو شاید امریکی وہ جو اس جو اسناد و دستاویزات ہے ممکن ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکی سفارت خانہ کیا کر رہا تھا. جیسا کہ بعد ایک عرصے کے بعد انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ ایران میں جو 28 خرداد کی بغاوت تھی اور ایران میں جو تیل کی دولت کو قومیائی جانے کی تحریک تھی اس کے خلاف جو سازش تھی اس میں امریکہ نے کیا کیا ہے, اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. جیسا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایرانی عوام سمجھ گئے کہ امریکی جو ہیں وہ دشمنوں کی حمایت کر رہا ہے, شاہ کی حمایت کر رہا ہے, اور امریکہ کے سفارت خانہ ایک جاسوسی کا مرکز اور جمہوری اسلامی ایران کے خلاف اقدامات کا مرکز بن گیا ہے, وہاں منصوبہ بندی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اپنی تقاریر میں جب وہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں تو اپنی تقاریر میں صراحت کے ساتھ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایران میں امریکہ کا سفارت خانہ جو ہے یہ جاسوسی کا بھی مرکز تھا اور ایران کے انقلاب کے خلاف اقدامات کی منصوبہ بندی کا بھی مرکز تھا, تو ظاہر ہے کہ ایران کے عوام اور ایران کے نوجوان اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی جو ہے وہ ڈپلومیٹک اقدامات کے سائے میں جاسوسی کرے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے جو طلبہ تھے یہ گئے, وہ جو دستاویزات جن کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا ان کو دوبارہ جوڑا, اور جوڑ کے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جاسوسی کا مرکز تھا اور ایران میں وہ مسلحانہ جنگ کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بین الاقوامی سطح پر یہ ایک بدعت شروع کی ہے کہ امریکہ والے آئیں اور اپنے پارلیمنٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے بین الاقوامی معاہدوں کو پامال کریں. یہ پہلا موقع ہے کہ واشنگٹن نے ایک اقوام متحدہ کے لیے جس کو کسی ملک کے سفیر کو ورود کو اس نے روکنے کی کوشش کی ہے. البتہ اس نے 1988 میں بھی امریکہ نے یاسر عرفات کو بھی آنے سے روکا تھا جو وہاں جو جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو پھر وہ اجلاس جو ہے وہ جنیوا میں منعقد ہوا. قانونی نقطۂ نگاہ سے یہ خود امریکہ کے آئین کے خلاف بھی ہے. اوباما نے جو پارلیمنٹ کے جو بل پر سائن کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس وقت اس طرح کے بیانات جاری ہوتے ہیں کہ جو مطلب یہ آئین کے خلاف ہے. قانونی لحاظ سے امریکہ کا یہ اقدام امریکہ اور اقوام متحدہ کے اس معاہدے کے بھی خلاف ہے جس پر دونوں نے 1947 میں دستخط کیے تھے, جس میں امریکہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے نمائندے کو آنے سے نہیں روکیں گے کسی بھی بہانے سے. یعنی امریکیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک داخلی بل کے ذریعے سے بین الاقوامی جو انہوں نے معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کریں. اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی خاموشی اس بدعت کے مقابلے میں اس نے بے اعتمادی بڑھائی ہے.
ڈاکٹر صاحب, اس تفصیلی گفتگو کے بعد یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود امریکہ اس قدر حساس ہے اگر اس معاملے پر اپنی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے کہ وہ ایک بحیثیت سفیر ایک نمائندے کو جو ہے وہ اپنے ہاں ویزا نہیں دیتا, جبکہ اس کے جو بین الاقوامی ضوابط اور قوانین ہیں جس کے کو خود اس نے سائن کیا ہے, جس کو وہ خود تسلیم کرتا ہے, اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. خود امریکیوں کی حساسیت کے پیش نظر میں پوچھنا چاہوں گا کہ دہشت گردی اور دنیا بھر میں جو صورتحال درپیش ہے اس وقت, اس میں امریکیوں کو آپ کس حد تک مخلص پاتے ہیں دہشت گردی سے نمٹنے میں, دہشت گردوں سے نمٹنے کے علاوہ اس وقت جو دنیا بھر میں صورتحال بدامنی کی طرف جا رہی ہے اس میں کس حد تک امریکی جو ہیں وہ مخلص اور سچے نظر آتے ہیں؟
قبل از اینکہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں, میں پرانی جو پہلی گفتگو جو تھی اس کی تکمیل کے لیے میں عرض کروں کہ جناب ابو طالبی مختلف یورپی ملکوں میں, اٹلی میں, بیلجیم میں, آسٹریلیا میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں, یورپی یونین میں ایران کے یہ جو ہے نمائندے رہے ہیں, وہ یہ خود امریکہ کا سفر بھی کر چکے ہیں. یہ امریکہ صرف ایک بہانے بازی سے کام کر لے رہا ہے. دیکھیے, یہ دہشت گردی کا جہاں تک معاملہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آج اگر امریکہ کا صدر کوئی اگر تو دنیا کے عوام جانتے ہیں کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے. امریکہ دہشت گردی کے بہانے سے اگر کسی ملک کے نمائندے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو خود آپ دیکھیں کہ وہ مرکز بنا ہوا ہے دہشت گردی کا. اس وقت آپ دیکھیں کہ شام میں امریکہ کیا کر رہا ہے, دہشت گردوں کی وہاں پر کھل کے حمایت کر رہا ہے, اور اس بہانے سے کہ وہ شام میں ڈیموکریسی برقرار کرنا چاہتے ہیں. شام کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے. حتیٰ جو امریکی انہوں نے مثلا آپ دیکھیے کہ خود یہ بہانہ بنایا کہ مثلا کیمیائی اسلحے کا استعمال کریں اور اس کے بعد پھر شام پر اس کا الزام لگایا جائے. آپ دیکھیں کہ خود امریکی دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے اور القاعدہ اور طالبان کے مقابلے کے بہانے انہوں نے افغان افغانستان پر حملہ کیا، افغانستان کو تباہ کر دیا، عراق پر حملہ کیا، آپ دیکھیے کیا کیا۔ آج امریکی پوری طاقت و توانائی سے انہی دہشت گرد گروہوں کی عراق کے اندر حمایت کر رہے ہیں، وہی القاعدہ جس سے جنگ کرنے کے لیے جو وہ عراق سے شام میں گئے، اور آپ دیکھیے کہ بشار اسد کی قانونی حکومت کے خلاف، وہ بشار اسد کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کی اگر آپ کو فکر ہے تو 2014 کا انتخابات ہو جانے دے، اگر شام کے عوام نے مجھے رد کر دیا تو میں چلا جاؤں گا۔ لیکن امریکہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیموکریسی کے بہانے اس نے شام پر حملہ کر کے برباد کر دیا۔ منافقین کا مسئلہ ہے، ایم کے او کے جو دہشت گرد ہیں، کتنے جرائم انہوں نے کیے، نماز جمعہ میں، سڑکوں پر، گلیوں میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا۔ امریکیوں نے ان کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا، لیکن جب امریکہ نے اپنا مفاد سمجھا تو آج وہ کھل کے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایم کے او کے سرغنہ کی جو ایک دہشت گرد ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج یہ ایم کے او کے دہشت گرد، ان کو پوری حمایت حاصل ہے امریکہ کی، مغربی طاقتوں کی تھی، تو اب اگر کوئی امریکی مفاد کو پورا کرے تو چاہے وہ دہشت گرد ہو، امریکہ اس کی حمایت کرے گا۔ وہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، کوئی بھی جرم اسرائیل کرے امریکہ اس کی حمایت کرے گا، لیکن اگر ایک فلسطینی نوجوان ایک پتھر اٹھا کے اپنا دفاع کرے تو اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ امریکیوں میں بالکل صداقت نہیں پائی جاتی ہے، وہ خود آج دہشت گردی امریکی مفادات کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا ہے۔
ڈاکٹر وحدتی صاحب، آپ کا آپ نے تشریف لائے۔ ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جناب حمید ابو طالبی کو جو نامزد کیا، اس کے بعد امریکیوں نے جو مخالفت کی اور اپنے ایک داخلی بل کے ذریعے اقوام متحدہ کو اس بات کا پابند کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ حمید ابو طالبی کو بحیثیت سفیر منظور نہ کیا جائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی ظاہر ہے اور جو اس کے ذیلی ادارے ہیں وہ سب بڑی طاقتوں کے اور خاص طور پر امریکہ کے زیر اثر ہیں اور ان کے دباؤ میں ہیں، اور اسی بنا پر انہوں نے اس مسئلے پر جو ہے وہ سکوت اختیار کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے قانونی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور قانونی جو مراجع ہیں، قانونی جو ادارے ہیں، ان سے رجوع کیا ہے اور اس مسئلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ طاقت چونکہ اس وقت امریکیوں کے پاس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر ہر چیز کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں، حتیٰ اقوام متحدہ کو کھلواڑ بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے کئی برسوں سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، عراق پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان میں روزانہ دہشت گردی کے واقعات انجام پا رہے ہیں، یمن میں انہوں نے حال ہی میں ڈرون طیاروں کے ذریعے حملہ کیا ہے، شام میں دہشت گردوں کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور پورے یورپ اور امریکہ سے جو دہشت گرد بھاگ بھاگ کر وہاں گئے ہوئے تھے ان کو باقاعدہ آنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے، اور ان کی ناکامی کی صورت میں شام پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہا ہے تاکہ بڑی طاقتوں کو وہاں مداخلت کا بہانہ ملے۔ لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ کو بہت ساری اپنے داخلی طور پر بھی مشکلات کا سامنا ہے اور معاشی طور پر بھی جو ہے وہ الجھا ہوا ہے مختلف قسم میں، اور جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیش نظر جو اس پر اپنے طور پر داخلی رائے عامہ کی طرف سے دباؤ ہے وہ شام کے مسئلے میں کوئی بنیادی کردار ادا کرنے سے قاصر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں لوگوں کے، اقوام عالم کے اور قوموں کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گے، اور وہ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کہ جو ان کے حقوق کے دفاع کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں اپنا مؤثر رول پلے کر سکیں گے۔ اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لیں۔